الله. قال عبد المحسن بن حمد العباد البدر: فوائد بين يدي الشرح. الفائدة الأولى: منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة، اتباع الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال الله عز وجل: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
جزاك الله خير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. معزز سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطب الجناء الداني جو امام ابن ابي زيد القيلاني کے مقدمہ پر ایک نفیس شرح ہے جو فضیلت الشیخ عبد المحسن بن حمد العباد حافظ اللہ نے فرمائی ہے، اس پر ہمارا درس جاری ہے. آج اس کے بعد شیخ محترم حافظ اللہ نے اپنی شرح کے آغاز میں 10 فوائد کا ذکر کیا ہے. ان 10 فوائد کا تعلق عقیدے سے ہے، اور یہ بڑے اہم فوائد ہیں. بڑی اصول کے ساتھ انہیں سنا جائے تاکہ عقیدے کا صحیح فہم اور بصیرت حاصل ہو. بالتوفیق بید اللہ تعالی. تو اس وقت پہلے فائدے کو شروع کیا گیا اور پڑھا گیا ہے. اس فائدے کا عنوان ہے منہج اہل سنت والجماعت فی العقیدہ، کہ عقیدے میں اہل سنت والجماعت کا منہج کیا ہے. وہ منہج یہ ہے کہ اتباع الکتاب والسنت علی فہم السلف صالح، کہ کتاب و سنت کی اتباع کس طرح سلف صالح کے فہم پر. سلف صالح کون ہیں؟ صحابہ کرام اور ائمہ تابعین، جنہوں نے صحابہ کے منہج کی اتباع کی، یہ سلف صالحین ہیں. تو ان کے فہم کی روشنی میں اور ان کے فہم کی بنیاد پر کتاب و سنت کی اتباع، یہ عقیدے کے باب میں اہل سنت والجماعت کا منہج ہے. اور یہ بات واضح ہو کہ یہ محض صرف عقیدے کے باب میں نہیں ہے بلکہ ہر باب میں ہے. عقیدہ ہو، حلال و حرام ہو، احکام ہو، فضائل ہو، مستحبات یا مندوبات ہوں، محرمات ہوں، جو اہل سنہ والجماعہ کا منحج ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام امور میں کتاب و سنت کا فہم، کتاب و سنت کی اتباع سلف صالحین کے فہم کی بجت ہے. یہ اہل سنہ والجماعہ کا منحج ہے. تو تمام احکام اور مسائل کی طرح عقیدے کے بعد میں بھی جو اہل سنہ والجماعہ کا مبنا ہے وہ کتاب و سنت ہے. اور یہ بات شریعت نے اچھی طرح بیان کی ہے، واضح کی ہے. چنانچہ مولف رحمہ اللہ نے بہت سی آیات سے استدلال کیا ہے. فرماتے ہیں کہ عقیدت اہل سنت والجماعہ مبنی علی الدلیل من کتاب اللہ عز و جل و سنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی دلیل پر قائم. یہ ذاتی آراء یا ظنون یا تخرصات یا ذاتی گمان یا ترجیحات یا میلانات پر قائم نہیں ہے بلکہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر قائم ہے. اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے ساتھ ساتھ وما کان علیہ الصحابۃ الکرام رضی اللہ عنہم وارضاہم، جس عقیدے پر صحابہ کرام تھے وہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. یعنی صحابہ کرام کا عقیدہ بھی کتاب و سنت سے الگ نہیں تھا. کتاب و سنت اور صحابہ کرام کا فہم اور ان کا عقیدہ، یہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے. اب کچھ آیات قرآنی بڑھ رہا ہوں. اللہ پاک نے فرمایا کہ اتبعوا ما انذر الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون، کہ تم صرف اس چیز کی اطاعت کرو جو تمہاری طرف تمہارے پروردگار کی طرف سے اتاری گئی ہے، اور اس کے علاوہ جو اولیاء ہیں یا دوسرے لوگ ہیں یا جو بھی لیڈر ہیں اور جو بھی اپنے اپنے معاشرے میں مقتدی ہیں ان کی پیروی نہ کرو. فرمایا کہ تم بہت کم نصیحت پکڑتے ہو. نصیحت کی اساس تو یہی ہے کہ تم صرف اللہ کی وحی کی اتباع کرو. اب یہ جو اللہ پاک کا حکم ہے کہ اللہ کی وحی کی اتباع کرو، یہ حکم کسی خاص شعبے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے یا کسی خاص باب کے ساتھ مقید نہیں ہے، بلکہ ہر چیز میں، عقیدہ ہو، احکام ہو، معاملات ہو، بیع و شراء ہو، خرید و فروخت ہو، مستحبات ہو، تمام امور میں اللہ تعالیٰ کی وحی کی اتباع کرو. تو ان امور میں عقیدہ بھی شامل ہے، بلکہ عقیدہ تو اصل اصول ہے. یہ تو لا محالہ اللہ تعالیٰ کی وحی پر قائم. تو اہل سنہ والجماعہ کا مبنی کتاب و سنت ہے عقیدے کے بعد میں، اور اس کے ادلہ یہ سب پرانی آیات. اللہ پاک نے فرمایا کہ وَأَنَّا هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ بے شک یہی ہمارا راستہ ہے، بالکل سیدھا ہی کی اتباع کرو. یعنی جو راستہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، فرمایا کہ یہی سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو. کیونکہ وہی راستہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہے فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم، کہ جو آپ کی طرف وحی آ رہی ہے اسی کو پکڑو، بلا شبہ وہی صراط مستقیم ہے. اور یہاں اسی صراط المستقیم کا ذکر ہے, وہ ان ہذا صراط مستقیم فتبعوه, کہ یہی ہمارا سیدھا راستہ ہے اسی کی اتباع کرو. اس سیدھے راستے کی بنیاد اللہ کی وحی, اور یہ بھی تمام امور میں عقید کے مسائل, معاملات, احکام, حلال و حرام, تمام امور میں اسی راستے پر چلو جس راستے کو صراط مستقیم کہا گیا ہے. تو اس میں بالاولا عقیدے کا باب بھی شامل داخل ہے. تو فرمایا کہ صراط مستقیم کے علاوہ جو باقی راستے ہیں ان کی اتباع نہ کرو, کیونکہ ان راستوں پر چلنے سے تم سیدھے راستے سے دور ہو جاؤ گے. صحیح بخاری کی حدیث اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک سیدھا خط کھینچا اور اس کے دائیں بائیں بہت سے خطوط کھینچے, اور پھر آپ نے سیدھے خط پر اپنی انگوٹھی مبارک رکھی اور یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ, یہی میرا سیدھا راستہ ہے اسی کی اتباع کرو. اور جو دائیں بائیں بہت سے راستے ہیں وہ سیدھے راستے سے ملے ہوئے ہیں, لیکن وہ منہج سے ہٹ جاتے ہیں, اور جس قدر ان راستوں پر چلو گے اسی قدر سیدھے راستے سے دور ہوتے جاؤ گے. یہی بات بیان کریے کہ بڑا تجربہ سبل فتفرق بكم عن سبيله, کہ تم ان راستوں کی پیروی نہ کرو جو دائیں بائیں بنائے گئے ہیں, کیونکہ ان راستوں پر چلنے سے تم اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے اور دور ہوتے جاؤ گے. تو صراط مستقیم پر چلا یہ اللہ اور اس کے رسول کا امر, اور یہ کسی خاص شعبے سے مربوط نہیں ہے, بلکہ ہر مسئلے اور ہر باب میں صراط مستقیم کی پیروی اور صراط مستقیم کی اتباع ضروری ہے. تو اس میں بالاولا عقیدے کا باب بھی شامل ہے, بلکہ عقیدہ جو تمام مسائل کا سردار ہے, جب تمام مسائل میں کتاب و سنت کی اتباع فرض ہے تو عقیدے کے بعد میں بالاولا کتاب و سنت کی اتباع فرض ہوگی. فرمایا کہ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون, یہ اللہ رب العزت کی تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم میں تقوی آ جائے. اس سے یہ بات بڑی صراحت سے ثابت ہو رہی ہے کہ تقوی کا راستہ صرف ایک ہی ہے, اور وہ صراط مستقیم پر چلنا, اور صراط مستقیم کا مبنی صرف ایک ہے, اور وہ اللہ کی وحی کتاب و سنت و قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث پر چلنا صراط مستقیم بھی ہے اور تقویٰ کا راستہ بھی ہے, اور یہ عقیدے اور عمل ہر چیز کی اصلاح اور ہر چیز کی استقامتی بنیاد بھی ہے. اور فرمایا فمن تبعهم هدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون, کہ جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا کوئی غم. تو یہ اللہ رب العزت کی ہدایت کی اتباع یہ کے مقام پر متعین کر دی گئی, فرض کر دی گئی, اور یہ تمام مسائل پر محیط ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت صرف کسی خاص مسئلے سے متعلق نہیں ہے, بلکہ پوری شریعہ سے متعلق, اور ظاہر ہے کہ اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ عقیدہ ہے. خاص طور پر عقیدے میں اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور اللہ کی وحی اور اس کی ہدایت کی اتباع ضروری ہے. اور فرمایا کہ ہم نے تباہ ہدایت فلا یضل ولا یشقی, جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا وہ نہ تو گمراہ ہوگا اور نہ وہ بدبخت شقی ہوگا. جس سے یہ واضح سے ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی اتباع یہ حق پر قائم رہنے کی ایک بڑی ٹھوس گارنٹی ہے, کہ جس کی اتباع کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. تو گمراہ شکار وہی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت کی ہدایت کی اتباع سے ہٹ جاتے ہیں, اور اللہ کی ہدایت پر قائم ہے یعنی کتاب و سنت پر, اللہ کی وحی پر, وہ حق پر قائم رہتے ہیں. اور یہ تمام مسائل میں, عقیدے کا مسئلہ اور دیگر مسائل میں بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی اتباع ضروری ہے. اور فرمایا کہ وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرۃ من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا, کہ کسی مومن مرد یا عورت کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول کسی امر کا فیصلہ فرما دے اور وہ اپنے اختیار کو پیش کرے. یعنی کوئی مومن خواب و مرد ہو یا عورت ہو, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو ان کا اپنا ہر قسم کا اختیار, اپنی رائے, اپنا قول, اپنی فکر, سب کا سب باطل ہو جائیں گے. پھر وہاں متعین ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی اور ان کے امر کی اتباع کی جائے, انہیں کو قبول کیا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کسی خاص شعبے سے متعلق نہیں ہے بلکہ پوری شریعت اور پورے دین پر محیط ہے اور اس میں عقیدہ بھی ہے. تو ہمارا جو موقف ہے جو جس سے ہم نے بات شروع کی وہ یہی ہے کہ اہل سنہ والجماعہ کا منحج یہ ہے کہ عقیدے کے بعد میں خاص طور پہ کتاب و سنت کی اتباع کی جائے. لہذا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کوئی امر آ جائے تو ہر شخص کا خواب و مرد ہو یا عورت اپنا اختیار باطل ہو جائے گا, اور اگر وہ اپنے اختیار کو پیش کریں گے تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی, اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی سزا کیا ہے اور وعید کیا ہے. فرمایا کہ وہ من یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا, جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ ترلے بلے کا گمراہ, کھلم کھلا گمراہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے وہ جس کی چاہے اتباع کرے اور جس کے چاہے دامن کو تھام لے وہ گمراہی ہے اور ضلالت ہے. اور حق پر قائم رہنے کی جو ضمانت ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع ہے, اور یہ تمام امور میں ضروری, اور خاص طور پر عقیدے کے باب میں, کیونکہ عقیدے کا باب سب سے اہم. مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب. جو چیز تم کو رسول دے لے لو, اور جس چیز سے رسول روکتے سے رک جاؤ اور بعد آ جاؤ. اس سے کیا فائدہ تھا کہ ہماری نگاہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو, آپ کی شریعت, آپ کی احادیث کی طرف, اللہ تعالیٰ کی سنت کی طرف جو آپ نے ہمارے سامنے پیش کی, صرف اسی پر نگاہ ہو, اسی کو سنیں اور دیکھیں اور سمجھیں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں اس کو لیتے ہیں, اس کی کوئی نقیر نہ کریں اور کسی قسم کا کوئی خلجان محسوس نہ کریں, کوئی تردد یا تامل نہ ہو, بلکہ اس کو فوراً قبول کرتے جائیں, اور جس چیز سے رسول روکتے جائیں اس سے باز آتے جائیں, اور اس نے بھی کوئی تعمل نہ کیا ہے بلکہ بلا تاخیر اور بلا تعمل اس سے باز آ جائیں. یہ شریعت کی سب سے اہم تعلیم ہے, اور یہ ہدایت کا بواضح راستہ پروگرام ہے کہ تم صرف رسول کے امر و نہی پر اتفاق کرو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیں اسے قبول کرتے جاؤ, جس چیز سے روکے اس سے بعد آ جاؤ, اس سے آگے یا پیچھے کوئی راستہ نہیں. تو یہ عقیدے کا باب بھی اس کو شامل ہے کہ خواب و عقیدے کا باب ہو, احکام اور مسائل کا باب ہو, تمام امور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں وہ قبول کرو, اور جس چیز سے روکے اس سے رک جاؤ اور بعد آ جاؤ. فرمایا کہ فتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ, اور تم پر واضح ہو جائے کہ تقوا کا راستہ یہی ہے کہ جو رسول دے وہ لو, اور جس چیز سے رسول روکو اس سے رکو. تقوا کا راستہ یہی ہے, ان اللہ شدید العقاب, اور اگر اس راستے کی اتباع نہیں کرو گے اور کسی اور راستے پر چلو گے تو پھر تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت بڑے شدید عذاب والا ہے. اللہ رب العزت کی سزا کا, اس کی وعید اور اس کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا, اور اس سے سلامتی کا راستہ تقوا کا راستہ ہے. اور تقوا کے راستے کی اساس یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دیں سب اسے قبول کرو, اور جس چیز سے روکے اس سے بعد آ جاؤ. مزید فرمایا کہ فل یحذر الذین یخالفون عن امری ان تصیب فتنة او یصیبهم عذاب الیم, کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ دنیا میں وہ کسی فتنے کا شکار نہ ہو جائیں, اور آخرت میں عذاب علیم کا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کی مخالفت کرنے والے ان وحید خانے, ایک دنیا میں فتنہ, یہ فتنہ خاص بھی ہو سکتا ہے جو کسی فرد معین اپنی لپیٹ میں لے لے, اور یہ فتنہ عام بھی ہو سکتا ہے جو اجتماعی طور پر کسی قوم پر بستی پر ٹوٹ پڑے اور پوری بستی کو تباہ و برباد کر دے. اور اگر اللہ عزت دنیا کے معاملے میں ڈھیل دے دے, اور ڈھیل دینا اور خطرناک ہے, کیونکہ اللہ پاک کا فرمان ہے وہ املی لہم ان قیدی متین, میں ڈھیل دیتا ہوں اور تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ڈھیل دینے کے بعد جو میری پکڑ ہوگی بہت سخت ہوگی. تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کی مخالفت کرتے ہیں انہیں دنیا میں فتنے کی وعید سے ڈرنا چاہیے, اور آخرت میں عذاب علیم, تکلیف دینے والا عذاب اور بڑا دردناک عذاب جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو یہاں دو وعید ہیں, ایک دنیا کے فتنے کی. امام احمد بن حنبل امام اہل سنہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا کا سب سے عظیم فتنہ شرک ہے اور بے دینی کا فتنہ ہے. اور ظاہر ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امر کی مخالفت کرے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امر کے مقابلے میں اپنی قوم برادری, اپنے پیر و مرشد یا اپنے کسی امام یا شیخ یا اپنے کسی وڈیرے یا اپنے کسی لیڈر کے قول کو ترجیح دے گا, تو وہ اللہ کے رسول کے امر کی مخالفت, تو وہ دنیا میں فتنے کا شکار ہوگا. یہ فتنہ جہل کا فتنہ, بے دینی کا فتنہ, الحاد کا فتنہ, شک و شبہ کا فتنہ, شہوات کا فتنہ اور شرک کا فتنہ. اس کے علاوہ دنیا کے نقصانات, مختلف امراض, مختلف بیماریاں, اپنی اپنے خاندان بیوی بچوں کی, یہ سارے فتنے تو پر مسلط ہو سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی عمل کی مخالفت بنا پر. اور پھر آخرت کا جو دردناک رات ہے جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا. تو آیت کریمہ میں جو دو شہیدیں ہیں, ایک دنیا کے فتنے کی اور ایک آخرت کے دردناک عذاب کی, یہ وعیدیں کس گناہ کی بنا پر؟ یہاں معصیت کیا ہے, گناہ کیا ہے؟ یہاں گناہ صرف ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک امر کی مخالفت, کسی ایک امر کو چھوڑ دینا, کسی ایک امر کے مقابلے میں اپنی قوم برادری اپنے بزرگوں کی باتوں کو ترجیح دینا, ان کے فتنے کو قبول کر لے, ان کے ملبوبات کو قبول کر لے اور پیغمبر نشان کے کسی ایک امر کی مخالفت کر جائے, یہ اس مقام پر نافرمانی اور معصیت ہے جس کا ڈر ہے. اور وعیدیں کیا ہیں, اس کی سزا کیا ہے؟ دو سزائیں, دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی. اس کا معنی یہ کہ جو اللہ کے پیغمبر کے امر کی مخالفت کرتا ہے, وہ مخالفت کسی بھی صورت میں ہو اور کسی بھی بات میں ہو, عقیدے کا مسئلہ ہو, احکام کا مسئلہ ہو, فرائض اور مستحبات کا مسئلہ ہو, معاملات کا مسئلہ ہو, کسی بھی امر میں اللہ کے رسول کے کسی امر کی مخالفت ہوتا ہے, تو نہ اس کی دنیا محفوظ ہے نہ اس کی آخرت محفوظ ہے. اور یہی لوگ ہیں جو خاطر دنیا اور آخرت کا ٹائٹل ہے, جن کی دنیا بھی نقصان اور خسارے میں گزر سکتی ہے اور آخرت بھی. تو ان تمام نصوص کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحی, رسول اللہ علیہ وسلم کے امر نہیں, ان تمام کی اتباع ہر شعبے میں فرض ہے. اور اس میں عقیدے کا بات بھی سب سے اہم ہے, کیونکہ عقیدہ دین اسلام میں سب سے مقدم اور سب سے بڑی حقیقت. جب پوری شریعت کا مبنی اللہ کی دین قرآن و حدیث ہے, تو بالاول عقیدے کا مبنی بھی کتاب و سنت ہے. اہل سنہ والجماعہ کا منحج عقیدے کے بعد میں کیا ہے؟ کہ کتاب و سنت کی اتباع ہو, سلف صالحین کے فہم اور ان کے سوچ اور ان کی فکر. جی
وقال صلی اللہ علیہ ارباب ابن ساریہ فإنه من يعش منكم بعدی فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهذا لفظ أبو داود وقال الترمذي حديث حسن صحيح وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة.
شیخ حافظ اللہ نے اس وقف پر کہ اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ، اہل سنہ والجماعہ کا منہج عقیدے کے باب میں اتباع کتاب و سنت ہے، جس کی اساس سلف صالحین صحابہ کرام اور تابعین عظام کا فہم ہے، اپنے اس موقف پر قرآنی آیات پیش کرنے کے بعد کچھ احادیث سے استدلال کیا ہے. پہلی حدیث عباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی. اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا: فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِ فَصَرَ اخْتَلَافًا كَثِيرًا، کہ میرے بعد تم جو لوگ زندہ رہیں گے میرے بعد ایک عرصہ، وہ اختلاف کثیر دیکھیں گے، بے شمار اختلاف دیکھیں گے. اور مثلاً عقیدے کا مسئلہ، احکام کا مسئلہ، نماز روزے کا مسئلہ، اختلافات دیکھیں گے. جب یہ وقت آ جائے، اس وقت جو راہ راست ہے اور جو صحیح منہج ہے اسے اختیار کرنا ضروری ہوگا. وہ کیسے اختیار کریں گے؟ فرمایا کہ فعلیکم بسنتی وسنۃ الخلفاء المہدیین الراشدین. اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم میری سنت کو اختیار کر لینا اور خلفاء راشدین مہدیین کی سنت کو اختیار کر لینا. یہ واحد صورت ہے اختلافات سے نکلنے کی اور اختلافات میں عافیت کے راستے کی. اختلاف کا ہونا یہ ایک طبیعی امر ہے، لیکن اختلاف کا باقی رہنا یہ ایک مضموم اور معیوب حقیقت ہے. اختلاف ختم ہونا چاہیے، اور ختم ہونے کی صورت کیا ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر میری سنت کو تھام لینا، یہ واضح محض ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. فرمایا کہ صرف تھامنا ہی نہیں بلکہ تمسکوا بہا، اس پر بڑی پکی گرفت جو ہے وہ اختیار کر لینا اور مضبوطی سے پکڑ لینا. وعضوا علیہا بنواجذ، ہاتھوں سے نہیں بلکہ اپنی دانوں میں اس کو اچھی طرح دبا لینا تاکہ کوئی اس کو چھوڑا نہ سکے. یعنی سنت کو اس طرح تھامنا مضبوط طریقے سے اور دانوں میں اس کو دبا کر. اور تیسری صورت یہ ہے سنت کو تھامنے کی کہ وہ ایات محدثات الامور، کہ ہر نئی چیز سے بچنا، جو کوئی نئی چیز تمہارے سامنے آئے اس سے بچنا. یعنی اس سے بچنا بھی یہ سنت کو مضبوطی سے تھامنے کا ایک طریقہ اور ایک منہج ہے. اور اگر آپ سنت کو تھامیں اور سنت کی پیروی کا دعویٰ کریں اور ساتھ ساتھ بدعات کو بھی اپنائیں، تو وہ سنت کو تھامنا نہیں ہے، وہ سنت کو تھامنا قابل قبول نہیں ہے. سنت کو تھامنا صرف اس شخص کا قابل قبول ہے جو مضبوطی سے تھام لے، بلکہ سنت کو اپنی دانوں میں اس طرح دبا لے کہ کوئی اس گرفت کو ڈھیلا نہ کر سکے، اور ساتھ ساتھ ہر نئی چیز سے بچے، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی. اب یہ نبی علیہ السلام کی حدیث، یہ حدیث کیسے وارد ہوئی؟ اس کے ورود کا ایک سبب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا. وہ خطبہ اس قدر بلیغ تھا کہ تمام صحابہ رو پڑے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. اور اس دن مدینہ بستی میں ایک سناٹا چھا گیا. جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو ایک شخص نے جرت کر کے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فانہا موعظۃ مودع، ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کا آخری خطبہ ہے. اس قدر بلاغت اور سلاست ہم نے اس سے قبل محسوس نہیں کی. ہر آنکھ رو رہی اور ہر شخص ایک عجیب پریشانی کا جو ہے وہ شکار ہے. اور اگر ہم یہ تصور کر لیں کہ آپ کا آخری خطبہ ہے اور آخری وقت آ گیا ہے, تو فما ذا تحد الینا, آپ ہمیں کیا وصیت فرمائیں گے اس آخری وقت کی مناسبت سے؟ اپنی امت کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ ایسا پیغام جس میں عافیت ہو, سلامتی ہو, جس میں پوری امت کی حفاظت ہو. اگر امت اس کو تھام لے تو اس کے لیے عافیت اور آسانی پیدا ہو جائے. وہ کیا وصیت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر چند بڑی قیمتی وصیتیں ارشاد فرمائی, اور یہ آخری دو وصیتیں فرمایا کہ میرے بعد تم اختلافات دیکھو گے عقیدے میں, معاملات میں, نماز روزے میں, حج عمرے میں, بے شمار اختلافات دیکھو گے. اور یہ واقعہ ایسا ہوا, اختلافات کی بھرمار ہم بھی دیکھ رہے ہیں. گویا پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان آپ کی نبوت کی صداقت کی دلیل, ورنہ اس دور میں صحابہ کرام نے جب یہ بات سنی ہوگی تو وہ سوچے ہوں گے کہ بھلا اختلاف کیسے ہو سکتا ہے. صحابہ کرام کی فطرت بڑی پاکیزہ تھی اور ان کی سوچ بڑی عمدہ اور نظیف اور صاف ستھری تھی. انہوں نے سوچا ہوگا کہ کتاب و سنت موجود ہے, اللہ تعالیٰ کی وحی کا نور موجود ہے, تو پھر بڑا اختلاف کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن چونکہ پیغمبر علیہ السلام کا فرمان تھا, صحابہ اکرام یہ سن کر خاموش ہوئے کہ جب اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں تو یہ حق ہوگا, اور یہ حق ہے. ایسا ہوا, صحابہ کے دور کے آخری ایام میں اختلافات ظاہر ہوئے اور یہ اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے, اور ہم بھی ان اختلافات کو دیکھیں. اب کامیاب انسان وہ ہے جو اختلافات کی اس بھرمار میں اور اختلافات کے اس طوفان بدتمیزی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کو پلے پہ باندھ لے. آپ نے بڑے اہم موقع پر یہ وصیت ارشاد فرمائی. اب وہ وصیت کیا ہے اور اس کو کس طرح تھامنا ہے, یہ دو باتیں یہاں بیان فرمائیں. فرمایا کہ فعلیکم بسنتی, کسی مسئلے میں اختلاف تمہارے سامنے آ جائے تو تم ہر چیز کو چھوڑ کر صرف میری سنت کو تھام لو. ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا, اب یہ نہ دیکھو کہ اس مسئلے امام شافعی کی رائے کیا ہے, امام مالک کی رائے کیا ہے, امام ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے, اور فلاں بزرگ کی رائے کیا ہے. اختلاف جو ہی تمہارے سامنے آیا, ہر چیز کو چھوڑ کر یہ دیکھو کہ اس مسئلے میں اللہ کے پیغمبر کی سنت کیا ہے, پھر سنت کو تلاش کرو اور سنت کو اپناؤ. سنت کو کس طرح اپنانا؟ فرمایا کہ تمسک ہو گیا, ایک تو ہاروں سے اس کو تھام لو. تمسک کا معنی ایک دوسرا بھی کیا جا سکتا ہے, اور وہ عمل کا معنی, یعنی مضبوط تھامنے کا معنی عمل کرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا, یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ, اے یحییٰ کتاب کو پکڑ لو قوت کے ساتھ, مضبوطی کے ساتھ. عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر کیا فرمائی صحیح بخاری میں ہے, اے بعمل معافی ہے, کہ قوت سے پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرو. تمسکوا بہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری سنت کو تھام لینا مضبوطی سے, اس کا معنی یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا, یعنی صرف تھامنے کا دعویٰ نہیں کرنا کہ اپنے آپ اہل سنت صرف نام کا کہلائے اور عمل کسی اور چیز پر کرے. نہیں, اس قدر مضبوطی سے تھامو کہ اس پر عمل بھی کرنا. وہ عضو علیہ بن نواز, پورا طریقہ یہ ہے کہ اس سنت کو اپنی دالوں میں دبا لو. ہاتھوں کے بنسبت دالوں میں کوئی چیز اگر دب جاتی ہے تو وہ اور زیادہ محفوظ ہو جاتی. یعنی اس قدر سنت کو تھامنا متعین ہو گیا کہ اپنی دالوں میں دبا کر اکتفا کر لو. اب جب دالوں میں ایک چیز دبا لی جائے تو پھر ان دالوں کو کھولنے کی گنجائش نہیں رہتی. اگر کھولیں گے تو اور چیز اس میں داخل ہوگی, اس کی گنجائش ہی ختم کر دی گئی کہ داروں میں اس چیز کو رکھ کے اور اس کو دبا کر بیٹھ جاؤ. یعنی سنت کو اس طرح پکڑ لو کہ اور کسی چیز کی گنجائش باقی نہ رہے. اور تیسری صورت یہ ہے سنت کو تھامنے کی, کہ وہ ایات میں بہت اثامور, کہ یہ نئی نئی چیزیں, نئے نئے فتوے, نئی نئی باتیں, یہ قصے کہانیاں تمہارے سامنے بے شمار آئیں گی اور بار آئیں گی, بڑے بڑے دائی ہوں گے اور بڑی بڑی کتابیں تمہارے سامنے آئیں گی, اور عجیب و غریب چیزیں دین بنا کر پیش کریں گے. ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا, یہ سنت کو تھامنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہر نئی چیز کو چھوڑ دینا. اب ایک شخص اگر سنت کا دعویٰ بھی کرے اور سنت کو تھامنے کا دعویٰ بھی کرے اور ساتھ ساتھ کسی بدعت سے بھی مربوط ہو, منسلک ہو اور بدعت کے راستے کا, تو وہ سنت کو نہیں تھام رہا بلکہ سنت کو تھامنے کا اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو تھامنے کا طریقہ بیان کر دیا کہ اس پر عمل کرو اور اتنی مضبوطی سے اس کو تھام لو کہ دعووں میں دبا لو اور اسی پر اکتفا کرو اور ہر سے بچو. اب ایک شخص سنت کو بھی اپنائے اور بدعات کو بھی اپنائے تو وہ سنت کو قطعا نہیں تھام رہا بلکہ وہ تو سنت کا منکر ہے, کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے. اب نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں اختلافات کا ذکر کیا اور یہ نہیں بتایا کہ یہ اختلاف کس شعبے سے متعلق ہوگا. ہر چیز میں اختلاف. اب دیکھیں عقیدے کے مسائل میں کتنا اختلاف ہے. مثلا ید اللہ, اللہ کا ہاتھ, اس کے معنی میں اختلاف, اور اللہ تعالیٰ کے سمیع و بصیر ہونے میں مفضلہ کی رائے کچھ ہے, اہل السنہ کی رائے کچھ ہے. تو عقیدے کے مسائل میں اختلاف ہے تو ہر چیز میں اختلاف. اور پیغمبر اسلام نے یہاں حق کا راستہ ہمارے سامنے واضح کر دیا اور وہ یہی ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر صرف سنت کو تھام لو. اور ظاہر ہے کہ سنت قرآن کی توضیع ہے, جہاں سنت کی بات ہوگی وہاں ضمنی طور پہ قرآن کی بھی بات ہوگی, اور جہاں قرآن کی بات ہوگی وہاں ضمنی طور پہ سنت کی بھی بات ہوگی. یعنی قرآن کا ذکر سنت کے ذکر کو مستلزم اور سنت کا ذکر قرآن کے ذکر کو مستلزم, کیونکہ قرآن اپنی شرح کے لیے سنت کا محتاج ہے اور سنت جو ہے وہ قرآن کے ساتھ مل کر مکمل ہوتی ہے اور دین مکمل ہوتا ہے. لہذا کتاب و سنت اللہ کی وحی یہ تمام امور میں اصل ہے اور اساس ہے اور اسی کو تھامنا ہے. یہ حدیث ابو داؤد میں, ترمذی میں, مسند احمد میں اور دیگر بہت سی کتابوں میں ہے. اور جو الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے گئے یہ سنن ابو داؤد کے الفاظ ہیں اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن صحیح کہا ہے. اس حدیث میں ایک بات بعض اوقات الجھن کا باعث ہوتی ہے اور وہ یہ, نبی اسلام نے اس حدیث میں خلافہ احدین کی سنت کا ذکر کیا کہ میری سنت اور خلافہ احدین کی سنت. خلافہ راشدی چار, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, یہ خلافہ راشدین. تو بعض لوگ کتاب و سنت کے علاوہ کسی اور کی پیروی کو جو متعین کرنے ہیں وہ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و سنت کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کا بھی ذکر کیا اور وہ خلافہ کی سنت. تو ان لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق دین سے نہیں ہے, یعنی وہ دین جس کو اللہ کے رسول مکمل کر کے گئے, جس کے بارے میں قرآن کی آیت یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا, کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا. اور یہ آیت اللہ کے پیغمبر پر نازل ہوئی اور یہ آیت اپنے بیان فرمائی اور یہ آپ نے ذکر فرمایا کہ نے پورا دین پیش کر دیا. تو دین تو آپ پورا سمجھا گئے, پورا بیان کر گئے کہ قرآن و حدیث کی روشنی ہمارے سامنے پورا موجود ہے. کہ خلفاء راشدین کا قول جو ہے یہ ان کی اتباع کسی نئی چیز میں ہمارے سامنے آ ہی نہیں سکتی, کیونکہ دین اللہ کے پیغمبر مکمل بیان فرما کے. اصل معاملہ یہ ہے جو بہت سے علماء نے اس کی وضاحت کی اور بہت سے محدثین نے اس کی صراحت کی کہ نبی علیہ السلام کے دور میں مدینہ منورہ ایک چھوٹی سی بستی تھی اور خلفاء راشدین کے دور میں فتوحات ہوئی اور مملکت کا نظام بنایا گیا, ایک سیاسی نظام تشکیل دی گئی, مختلف شعبے قائم کیے گئے. ان امور میں خلفاء کا طریقہ, ان کا راز اور ان کا منہج ہمارے لیے ایک مثال. اللہ رب العزت نے ان چاروں خلفاء کی تکریم فرمائی اور یہ نبی علیہ السلام کے خاص معتمد ساتھی ہیں. تو ان امور میں, امور مملکت میں, امور سیاست میں یقینی طور پہ خلفاء کی سنت ان کا طریقہ مشعل راہ ہو سکتا ہے. تو دین مکمل ہے قرآن و حدیث کی صورت میں, اور کسی خلیفہ راشد کے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ وہ کتاب و سنت پر کوئی اضافہ کرے, کیونکہ ہر اضافہ بھی رہتے ہیں. ہاں تشکیل نظام اور تشکیل سیاست اور امور مملکت کی تصویر, اس میں انہوں نے قواعد بنا کیے اور کچھ اصول مرتب کیے شریعت سے ہٹ کر نہیں بلکہ شریعت کے تحت اسی دائرے میں رہتے ہوئے. ان امور میں آسانی کے لیے ہمارے سامنے خلفاء کا منحج اور ان کا طریقہ موجود ہے, تاکہ امور مملکت, امور دین, ان تمام میں ہمارے سامنے مستند جو ہے وہ یہ شریعت ہو, اور خلفاء کا قول بھی کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتا, وہ کتاب و سنت کے خلاف سوچ ہی نہیں سکتے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ایو سوائل یضلنی و ایو ارض تقلنی اذا قلت فی القرآن برأیی, اگر میں اس شریعت میں اور کتاب و سنت میں اپنی ایک رائے کو داخل کر دوں تو میں نہیں جانتا کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے پناہ دے گی. یہ ان کا منحج تھا, وہ سچے کتاب و سنت کے پیروکار تھے, اور ہم ان کی پیروی کریں اس منحج میں تاکہ ہم بھی ان کی طرح جو ہے وہ صحیح منحج کے پیروکار بن جائیں. پھر اس کے بعد صحیح بخاری کی حدیث پیش کی جو محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخل الجنت الا من ابا, کہ میری پوری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس شخص کے جس نے انکار کر دیا. قال یا رسول اللہ من ابا, صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا, کہ جس شخص نے اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دی وہ جہنم میں جائے گا. یہ حدیث بھی عام ہے جو دین کے ہر شعبہ پر محیط ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرما رہے ہیں کہ پوری امت جنتی, صرف جنت میں وہ شخص داخل نہیں ہو سکتا جو خود انکار کر دے. اب صحابہ متحیر ہوئے, بڑے حیران ہوئے کہ بھلا جنت کا انکار کم کر سکتا ہے؟ جنت تو اللہ رب العزت کی ایک عظیم شان نعمت ہے, جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الا ان صراط اللہ غالیہ, کہ اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے, بہت ہی قیمتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ موضع صوت فی الجنہ خیر من الدنیا وما فیہا, کہ جنت کی ایک بالشت کی جگہ پوری دنیا سے قیمتی. تو بھلا اتنی قیمتی جگہ میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ تو صحابہ نے حیران ہو کر یہ سوال کیا تو میں یہ ابا یا رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا انکار کون کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا, کہ اس قاعدے کو نوٹ کر لو کہ جو شخص صرف میرا پیروکار ہے اور میری اتباع کر رہا ہے, کسی اور کی اتباع نہیں کر رہا, نہ قوم برادری کی, نہ اپنے آبا اجداد کی, نہ اپنے بزرگوں کی, نہ بھی بڑے چھوٹے کی, صرف میری اتباع کر رہا ہے, وہ جنت میں داخل ہوگا. تو من عصانی, اور جو میری نافرمانی کر رہا ہے, اور یہ نافرمانی کر کے کس کی اتباع کر رہے, جس کی چاہے اتباع کرے, اس کے نام کا کوئی نہیں, وہ کسی بڑے کی کرے, چھوٹے کی کرے, کسی کو اپنا مقتدا بنا لے. فرمایا فقط ابا, اس شخص نے گویا انکار کر دیا, وہ زبان سے انکار نہیں کر رہا لیکن عملی طور پر وہ انکار کر رہا ہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے, کیونکہ جنت کا طلبگار صرف وہ ہے جو میرا پیروکار, کس چیز میں, ہر مسئلے میں, پورے دین میں, وہ عقیدہ ہو, احکام ہوں, معاملات ہوں, حلال و حرام ہوں, تمام امور میں جو پیغمبر اسلام کی اتباع کر رہا ہے اور آپ کی اطاعت کر رہا ہے وہ جنتی. یہ حدیث بھی اس میں عموم ہے, اور یہ تمام مسائل کو شامل ہے, محیط ہے کہ ہر مسئلے میں نبی اسلام کی اطاعت ضروری ہے. تو چونکہ ہمارا اس وقت خاص موقف عقیدے کا باب ہے, تو ہر مسئلے کی طرح عقیدے کے باب میں بھی پیغمبر اسلام کی اتباع اور پیغمبر اسلام کی حیروی ضروری ہے اور متعین ہے.
وروى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه عن عبس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني لأعلم أن الحجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وروى البخاري في صحيحه
جناب جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ عنہ مروی ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حق میں ارشاد فرمایا کرتے تھے اما بعد، کہ حمد و صلات کے بعد اللہ رب العزت کی توحید اور اس کی حمد و صلاح کے بعد، اس کی توحید کے بیان کے بعد، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، بلا شبہ سب سے بہترین بات اور حدیث کتاب اللہ ہے. بخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ اور ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ہدایت ہے. بشر الامور محدثاتها، اور سب سے بہترین امر، سب سے بہترین چیز وہ ہے جو نئی ہو. بکل بدعت ضلال، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ ایک اقتباس ہے جو نبی اسلام کے مشہور خطبے سے پیش کیا گیا ہے. نبی اسلام کے خطبہ خطبۃ الحاجہ کہلاتا ہے. پیغمبر اسلام اپنے جمعے کا خطبہ یا کوئی بھی درس دینا ہو، وعظ کرنا ہو، یا کسی بھی اہم معاملے میں بات کرنی ہو، شادی بیاہ کا خطبہ، شادی بیاہ کے موقع پر یہ خطبہ اللہ کے نبی پڑھا کرے تھے، تو یہ ایک اقتباس پیش کیا گیا ہے. اس پر غور کیجئے، پیغمبر اسلام جو بار بار اس امر کو دہرا رہے ہیں اور جو خطبہ ہر اہم موقع پر پڑھتے ہیں، اس میں کیا تعلیم ہے، اس میں کیا تلقین کی گئی. نبی علیہ السلام فرماتے کہ بلا شبہ فإن، یہ حرف تاکید کہ بلا شبہ، بلا شک، سب سے بہترین حدیث کتاب اللہ ہے. سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. بخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. بس یہ دو چیزیں خیر اور سب سے بہترین، سب سے متفوق اور اعلی، ہر چیز سے مقدم، پوری دنیا ایک طرف ہو، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اللہ کی کتاب اور پیغمبر اسلام کی ہدایت سب سے افضل، سب سے خیر، سب سے اعلیٰ اور سب سے قیمتی اور سب سے بہترین، اور ہر چیز پر مقدم. اب یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کس چیز میں، کس بارے میں؟ ہر چیز میں، ہر مسئلے میں، وہ عقیدے کا مسئلہ ہو، احکام اور معاملات ہوں، تمام امور میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سب سے بہترین. اور سب سے بہترین کے مقابلے میں یقینی طور پہ سب سے بہترین چیز بھی ہوتی، اس کا ذکر بھی آپ نے فرما دیا. فرمایا کہ بشر الامور محدثاتها، سب سے بہترین چیز وہ ہے جو نئی ہو. وہ نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی. تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مقابلے میں جو بھی چیز ہو، جو بھی دعوت ہو، چاہے وہ کسی کی طرف آئے، وہ محدث ہے، وہ نئی چیز ہے، اور وہ بدعت ہے، اور وہ گمراہی ہے، اور وہ جہنم کا ایندھن. یہ تمام امور شریعت نے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہر مسئلے کی اساسر بنیاد ہے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے بعد جو بھی چیز ہوگی، جو مسئلہ یا قول یا فتویٰ ہوگا، وہ محدثات میں سے ہوگا، اور اس ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے. یہ خطبۃ الحاجہ نبی علیہ السلام کا معروف خطبہ، جو آپ بڑے اہم امور پر پڑھا کرتے تھے، اس خطبے میں بڑی صراحت کے ساتھ یہ قاعدے ہمارے سامنے آ گئے، جس کا ملخص یہ ہے کہ دنیا میں دین کے تعلق سے دو چیزیں خیر، افضل اور اعلیٰ اور برتر، مقدم ہے اور ثابت ہے. وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مقابلے میں صرف ایک ہی چیز ہے جو بدترین قرار دی گئی ہے، اور وہ ہر وہ چیز جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں نہ ہو، وہ نئی چیز ہو اور اس کو دین کے تناظر میں پیش کیا جائے، دین بنا کر جو ہے وہ اس کو پیش کیا جائے، وہ محدث ہے، اور وہ شرم امور بدترین ہے. ہر مسئلے میں، عقیدے کا باب ہو، احکام اور مسائل ہوں، مستحبات ہوں، مندوبات ہوں، حلال و حرام ہوں، عوام و نواہی ہوں، ہر چیز میں سب سے بہترین کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے. اور سب سے بہترین وہ ہے جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں نہ ہو، اور جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں نہیں ہوگی، وہ نئی چیز ہوگی اور وہ بدعت ہوگی. لہذا ہر مسئلے کی طرح عقیدہ بھی، اس کا مبنی اور اس کی اساس اللہ کی وحی ہے، اور اللہ کی وحی نہیں ہوگی تو جو بھی چیز ہوگی وہ محدث ہے، اور وہ نہیں ہوگی اور وہ ضلالت اور گمراہی ہوگی، اور وہ گمراہی کا راستہ ہوگا. اس کے مولف رحم حفظہ اللہ نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ایک عجیب چھوٹا سا واقعہ نقل فرمایا ہے جو عابس بن رویہ کی روایت سے ہے. وہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. طواف کے دوران جب وہ حجر اسود کے پاس آئے امیر المومنین اور اس کو بوسہ دینے لگے تو ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا, اور جملہ یہ تھا کہ انی لاعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع بلولا انی رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتہ. حجر اسود کو مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ میں جانتا ہوں تم پتھر ہو, تم ایک پتھر ہو اور کوئی نفع نہیں دے سکتے اور نہ کوئی نقصان دے سکتے اور نہ کسی کے نقصان کو ٹال سکتے اور نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتے, تم ایک پتھر ہو. اور اگر میں نے نبی علیہ السلام کو نہ دیکھا ہوتا کہ میرے پیارے پیغمبر نے تجھے بوسہ دیا ہے تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا. میں تجھے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے تجھے بوسہ دیا. اب یہ ایک تاریخی جملہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو نبی علیہ السلام کے بڑے عظیم الشان صحابی ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کے علم کے وارث اور حامل ہیں, جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان اللہ جعل حق علی لسان عمر و قلبہ, کہ عمر کے دل اور زبان پر حق جاری ہوتا ہے, اللہ نے حق جاری کر دیے. وہ یہ بات حجر اسود سے فرما رہے. حجر اسود کیا ہے؟ جنت کا ایک پتھر جو بیت اللہ میں نصب ہے اور جس کو بوسہ دینا بڑی فضیلت والا امر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ پتھر قیامت کے دن آئے گا, اس کی ایک زبان ہوگی اور دو آنکھیں ہوں گی, اپنے آنکھوں سے ان لوگوں کو تلاش کرے گا جنہوں نے اس کو بوسہ دیا ہوگا سچے عقیدے کے ساتھ, اور اپنی زبان سے ان کی گواہی دے گا اور اللہ اس گواہی کو مانے گا اور حجر اسود کی گواہی پر ان کو معاف کرے گا. اتنا قیمتی پتھر ہے. اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تم ایک پتھر ہو, لا تضر ولا تنفع, تم نہ تو کوئی نقصان دے سکتے ہو نہ کسی کا نقصان ٹال سکتے ہو اور نہ کوئی نفع پہنچا سکتے. میں تو اس لیے بوسہ دے رہا ہوں تم کو میرے پیارے پیغمبر نے بوسہ دیا, اور پیغمبر اسلام کی اتباع ہمارے لیے ضروری. چاہتے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے عظیم الشان قول کے ذریعے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جو مسئلہ ہو وہ پیغمبر اسلام کی اتباع کے ساتھ. اب بیت اللہ کے طواف کے دوران حجر اسود کو بوسہ دینا صرف اس لیے ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے بوسہ دیا, ہم بھی بوسہ دیں گے, اگر آپ بوسہ نہ دیتے تو ہم بھی نہ دیتے. اس میں ایک اور واقعہ اس مسئلے کو اور واضح کرے گا. امیر المومن معاویہ رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے طواف کے دوران کوشش کر رہے تھے کہ اسے ہر کونے کو ہاتھ لگائیں اور ہر کونے کو چھونے کی کوشش کریں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ساتھ جا رہے تھے انہوں نے ان کو ٹوکا اور کہا کہ یہ عطا کر رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا کہ لیس شیء من البیت محجورا, یہ اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر کی تو ایک ایک اینٹ کو چھونا چاہیے, میں تو صرف ایک ایک ہر کونے کو چھونے کی کوشش کر رہا ہوں, ہر اینٹ کو چھونا چاہیے, یہ اللہ کا گھر ہے اور پاکیزہ گھر ہے, تو تم مجھے کیوں روکتے ہو؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ میں نے اس گھر کا طواف اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیا اور اللہ کے پیغمبر کو طواف کرتے ہوئے تھے, اور پیغمبر علیہ السلام نے کسی کوئے کو نہیں چھوا, صرف رکن یمانی کو آپ نے چھوا, یہ حجر اسود کو بوسہ دیا, اس کے علاوہ کسی کونے کو آپ نے نہیں چھوا, اور پیغمبر علیہ السلام ہماری نمون ہے. اور یہی بات امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ حجر اسود کو میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر نے بوسہ دیا. اس کا معنی یہ ہوا کہ کوئی کام اگر کرنا ہے تو اس لیے کرنا ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے کیا, اور کوئی کام اگر نہیں کرنا تو اس لیے نہیں کرنا تو اللہ کے پیغمبر نے نہیں کیا. تو یہ ہے دین کی اساس, اور یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ ہر چیز میں نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیغمبر علیہ السلام کو دیکھنا. عقیدے کا باب تو سب سے اہم باب ہے اور سب سے اعلیٰ اور قیمتی باب ہے. عقیدے کی صحت پر نماز روزہ ہر چیز کی صحت قائم ہے. عقیدہ کے صحیح ہے تو نماز قابل قبول ہے. عقیدے میں اگر انحراف یا الحاد ہوگا تو کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا. تو پھر اس اہم باب میں کتاب و سنت کی اتباع اور کتاب و سنت کی پیروی یہ قطعی طور پہ متعین امر ہے. امیر المومنین کے واقعے میں ایک بڑی تعلیم اور بڑا ایک اہم موقف ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اس موقف کے ذریعے امت مسلمہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا خوف کرو اور اپنے دین کو سمجھو. یہاں ضمنی طور پر ایک اور بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ امیر المومنین کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے کہ حجر اسود جیسے پتھر کو, کہ جنت کا پتھر ہے, فرماتے ہیں کہ تیرے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے, نہ تو نفع دے سکتا ہے, نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اور نہ کسی کا نقصان ڈال سکتا ہے, نہ تجھے کسی کے نفع نقصان کا علم ہے, کیونکہ تو ایک پتھر ہے, حالانکہ وہ سب سے قیمتی پتھر ہے اور سب سے اعلیٰ پتھر ہے. جب سب سے قیمتی پتھر کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے تو پھر جو باقی پتھر ہیں ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ آج لوگ مختلف قسم کے پتھروں سے ڈرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ عقیق کا پتھر میرے لیے نقصان دہ ہے, کوئی کہتا ہے میرے موافق ہے, کوئی کہتا ہے ہیرا مجھے نقصان دیتا ہے, اور کوئی کہتا ہے میرے موافق ہے. یہ پتھروں میں, پتھروں کے انتخاب میں وہ اس حقیقت کو اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ فلاں پتھر موافق اور فلاں ناموافق ہے. یہ پتھروں تک وہ اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں اور پتھروں تک کے خوف میں مبتلا ہے. حالانکہ یہ دنیا کا سب سے قیمتی پتھر ہے حجر اسود, جو اللہ کے گھر میں ہے, لیکن ان کا عقیدہ کتنا ٹھوس ہے کہ تیرے ہاتھ میں کوئی نفع نقصان نہیں, نفع نقصان صرف ایک ذات کے ہاتھ میں ہے اور اللہ رب العزت کی ذات ہے. اس کے علاوہ کوئی مخلوق, کوئی انسان, کوئی فرشتہ, کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی جن, کوئی پتھر, کوئی حجر اور کوئی شجر ایسا نہیں جس کے ہاتھ میں کوئی نفع ہو, کہ نقصان کو ٹالنے کی صلاحیت ہو. یہ صرف اللہ کا منصب ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں نفع نقصان ہے. یہ ایک سب سے قیمتی پتھر کے بارے میں امیر المومنین کا عقیدہ ہے. تو ہمیں اس عقیدے کو سامنے رکھ کر اپنے نصب العین کو, اپنے عقیدے کو متعین کرنا چاہیے. آج یہ دنیا پتھروں سے, دھاگوں سے اور کپڑوں سے ڈرتی ہے اور ان کو اپنا مشکل کشا مانتی ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرماتے ہیں.